الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبی الکریم. معزز خواتین و حضرات، اس وقت ہم لوگ زندہ ہیں اور اس کا ہمیں یقین ہے، اور اس بات کا بھی ہم سب کو یقین ہے کہ کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، بلکہ ایک دن سب نے مرنا ہے. البتہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس میں بہت شدید اختلاف ہے. اس وجہ سے جو لوگ آخرت کے بعد ایک اور زندگی کا یقین رکھتے ہیں، تو وہ اپنے حساب سے اس کے لیے تیاری کرنا چاہیں گے. یہودی اپنے طریقے سے، عیسائی اپنے طریقے سے، مسلمان اپنے طریقے سے، اور اگر کوئی اور مذہب ہو وہ اپنے طریقے سے. لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم پیدا ہوئے مر جائیں گے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، تو وہ چاہیں گے کہ دنیا کے مزوں سے فائدہ اٹھائیں، اور ان کے لیے کوئی اخلاقی قانون ایسا نہیں ہو سکتا جو ان کو اپنے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار کر سکے. اب ایک تو یہ کہ انسان اپنا کوئی سوچ بنا لے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اس کے مطابق پھر وہ تیاری شروع کر لے، یہ بھی ممکن ہے. لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ صحیح سوچ کیا ہے، کس طریقے سے ہم لوگ صحیح بات تک پہنچ جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس کوئی مستند ذریعہ ہو. اب مستند ذریعہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اب یہ کہ اللہ جل شانہ نے کچھ ایسے لوگوں کو چنا جن کو ایسی مثالی زندگی عطا فرمائی کہ ان کے زندگی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے. اس وجہ سے چونکہ وہ سچے لوگ ہوتے تھے، تو ان کے اوپر یقین کرنا پڑتا تھا. یہ انبیاء کرام ہیں. انبیاء کرام کا سلسلہ یہ چلا ہے آدم علیہ السلام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینی چاہی اس بات کی، تو انہوں نے آواز لگائی پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر، جو اس وقت کا دستور تھا. سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے ایک سوال پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن ہے اور وہ ہم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو کیا آپ اس بات کو مان لیں گے؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں، کیونکہ آپ کو ہم نے صادق اور امین ہی پایا. جب یہ تسلی ہو گئی کہ لوگ مجھے سچا مانتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت دی کہ بتوں کا پوجا چھوڑ دو اور ایک واحد خدا کی عبادت کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب وہ اٹھا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے نعوذ باللہ من ذالک، تو نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا. تو اللہ جل شانہ نے اس کے جواب میں جو سورت بھیجی اس میں وہی الفاظ تھے، تبت یدا ابی لہب و تب ما انا مال و ما کسب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو اس طرح پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اپنے زندگی کو پیش کرتا ہے، اور اس کے زندگی کے بنیاد پر باقی لوگ ان کے اوپر یقین کرتے ہیں. اب دیکھ لیں قیصر نے جب ابو سفیان سے پوچھا کہ کیا جو دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہے؟ اس وقت ابو سفیان سخت دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور تمام جو مخالف جنگیں تھی وہ اس کو لیڈ کرتے تھے، وہ بھی نہیں کہہ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں جھوٹ تو نہیں بولا، پر میں جو زندگی میں دنیا کی چیزوں کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتا تو اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ بولے گا؟ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شہادت، یہ بہت عظیم شہادت ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جس میں پوچھا جائے گا. تمام مذاہب کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اسلام کے پاس ایسی مدلل ثبوت موجود ہیں کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. مثلا قرآن، یہ وہ کتاب ہے جو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے اور اس میں ایک حرف بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، حالانکہ دشمن کتنے ہیں لیکن قرآن پاک میں کوئی ایک حرف بھی تبدیل نہیں کر سکا. ایک یورپین اس طریقے سے مسلمان ہوا تھا کہ اس نے تورات لکھی بڑے خوبصورت طریقے سے، اور انہوں نے جا کر جو ان کا عبادت خانہ تھا رابیوں کا وہاں پہنچا دیا، ان سے کہا کہ میں نے بڑے شوق سے تورات لکھا ہے، آپ لوگ کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے بڑے شکریہ کے ساتھ لے لیا اور اس کو اپنے یہاں رکھ لیا. پھر انجیل اس طرح لکھا بڑے خوبصورت الفاظ میں، اور وہاں پر گرجا میں لے گئے، ان سے کہا کہ میں بڑے شوق سے اس کو میں نے لکھا ہے، آپ کو میں گفٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بھی بڑے محبت کے ساتھ بڑے شوق سے اس کو لیا اور شکریہ ادا کیا. پھر انہوں نے قرآن اس طرح لکھا اور جا کر مسجد میں لے گئے، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ ذرا تھوڑے سے بیٹھے، ہم ذرا تھوڑے سے دیکھتے ہیں کہ کیسے. تو انہوں نے حافظوں کو بلایا، ان کے سامنے سارا سنایا، جہاں جہاں غلطیاں تھیں وہ سارے کے سارے نوٹ کر لی جو انہوں نے اپنی طرف سے غلط لکھا تھا. ان کو بڑے شکریہ کے ساتھ واپس کیا کہ ہمارا قرآن نہیں ہے، یہ آپ کا ہے، لہٰذا آپ لے جائیں، ہمارے قرآن میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اسی وقت مسلمان ہو گیا. کہتے میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ کون اپنے کتاب کو محفوظ رکھ سکتا ہے. تو باقی لوگوں نے تو مجھ سے لے لیا، اس کی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں سمجھی، جبکہ آپ لوگوں نے اس کی تحقیق کر لی اور آپ صحیح بات تک پہنچ گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی چڑھ نہیں سکتا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میرا بیٹا جو بچہ تھا ابھی حفظ قرآن مطلب حفظ کر رہا تھا، ایک دن میرے پاس آیا، کہتا آج ہم نے ایک ایسا قرآن دیکھا تھا اس میں فلاں چیز غلط لکھی تھی. اچھا خیر، اس سے تو میں نے سن لیا. چند دنوں کے بعد اخبار میں آ گیا کہ اس قرآن کو وزارت مذہبی امور نے ضبط کر لیا اور کہا کہ یہ غلط ہے، اس میں غلطیاں ہیں، لہٰذا اس کو ابھی مطلب اس سے اٹھوا دیا. حالانکہ اس سے پہلے چند بچوں نے اس کو دیکھ لیا. تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے یا کوئی حرف آگے پیچھے ہو گیا, ساری چیزیں بالکل اس طریقے سے چلی آ رہی ہیں. احادیث شریفہ, دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے جس کی ہر چیز محفوظ ہو؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں, وہ ذاتی باتیں جو کسی کو کوئی نہیں بتا سکتا, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے, کیونکہ وہ ہمارے دین کا ایسا ہے. اور یہ ایک مسلسل ایک مطلب تدریجی انداز میں یہ ساری چیزیں آئی ہیں, تو یہ ایک عملی نمونہ پیش کر رہا ہے. پھر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کو لے کے آئے اور ایک بہت بڑی جماعت کو تیار کیا. اس بڑی جماعت کی زندگیاں بھی محفوظ ہو گئیں, وہ تاریخ بھی محفوظ ہے ان کا, وہ احادیث شریفہ یا آثار صحابہ یہ محفوظ ہیں. لہذا ہم لوگ جب بھی کسی بات میں کنفیوز ہوتے ہیں, ہمارے پاس سورس موجود ہے کہ قرآن کی طرف رجوع کر لے, احادیث شریفہ کی طرف رجوع کر لے اور حق بات کو معلوم کر سکے, اور یہی ہمیں حکم بھی ہے. یعنی اس کی جو اوریجنلٹی ہے اس پہ کوئی حرف نہیں آ سکتا. تو دنیا میں کوئی ایسا مذہب اور نہیں ہے مذاہب میں جن پہ یہ چیزیں ہوں موجود ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اتنے زبردست طریقے سے یہ پروٹیکشن کا ایک نظام بتا دیا کہ فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں یہود میں 71 فرقے ہو گئے, نسوارہ میں 72 ہو گئے, اور میری امت میں عنقریب 73 ہو جائیں گے, لیکن نجات صرف ایک فرقہ پائے گا. اب صحابہ کرام ڈر گئے کہ یا رسول اللہ کون لوگ ہوں گے جن کو ہم فالو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علی واصحابی, جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں, یہ طریقہ ہے. اب دیکھو یہاں اپنے ساتھ صحابہ کو سب شامل کر لیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک فرد ہیں, مرد ہے, عورت نہیں, شہری ہے, دیہاتی نہیں, بہت اونچے خاندان کے, کم خاندان کے نہیں. الغرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی انفرادیت ہے. اب اگر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا تو بہت سارے لوگوں کو یہ کہنے کی مطلب جو ہے وہ بات بن جاتی کہ ہمارے لیے نمونہ موجود نہیں ہے, ہمارے لیے نمونہ موجود نہیں ہے. اب یہ صورتحال ہے کہ آپ سب نے پورے ایک جماعت کو تیار کر لیا, اس میں غریب بھی ہے, اس میں مالدار بھی ہے, اس میں بہت ہی ذہین بھی ہے اور بہت سادے بھی ہیں, اس میں کالے بھی ہے, گورے بھی ہے, ٹنڈے علاقوں کے بھی ہے, گرم علاقوں کے بھی ہے, ہاں جی, اور اس طرح مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, ہر قسم کا طبقہ فکر کے جو ہے نا لوگ موجود ہیں, صحابہ کرام موجود ہے. لہٰذا آج کوئی نہیں کہہ سکتا ہمارے لیے نمونہ موجود نہیں. کیوں؟ اس طبقے کے جو صحابہ کرام ہے ان کے پیچھے چلے, ان کو راستہ مل جائے گا. مانا علیہ و اصحابی, جس پر میں چلو, جس پر میرے صحابہ چلیں. لہذا یہ جو مذہب اسلام ہے یہ انتہائی مستند بنیادوں پہ قائم ہے. اب اسلام نے ہمیں کون سا پیغام دیا ہے؟ تھوڑا سا میں ذرا مختصر بات عرض کروں گا, کیونکہ پوری باتیں تو اتنے مختصر جلسے میں نہیں ہو سکتی. اللہ جل شانہ نے ہمیں نماز جتنی بڑی دولت عطا فرمائی, فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومنوں کا معراج. اس نماز کی کچھ خواص بتائی گئی, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر, بے شک یہ نماز برائیوں سے اور منکرات سے روکنے والی ہے, اور اللہ کی یاد تو بڑی چیز ہے. اقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کر لو میری یاد کے لیے. تو اب یہ جو نماز ہے یہ ہمارا ایک منشور ہے پورا, اگر ہم اس پر ذرا غور کر لیں. یہ ہمیں 5 وقت پڑھنی پڑتی ہے لازماً, اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ان پر اگر ہم غور کر لیں تو پانچ چیزوں پانچ وقتوں میں اس کی ریمائنڈنگ ہوتی رہے گی, بار بار ریمائنڈنگ ہوتی رہے گی, لیکن ہم لوگ غور کرتے نہیں ہیں. مثلا اس نماز کے اندر ہم جب شامل ہوتے ہیں تو کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نیت کرتے ہیں نماز کی اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر. یہ جو اللہ اکبر ہے یہ بہت بڑا اللہ اکبر ہے, اس کو تکبیری تحریمہ کہتے ہیں. اس تکبیری تحریمہ میں یہ کمال ہے کہ ہمیں آن کے آن میں اس دنیا سے نکال کر اللہ پاک کے سامنے کھڑا کر دیتے. اس وقت ہم یہاں نہیں ہوتے, یعنی جس وقت ہم نے نماز شروع کر لیا اب ہم یہاں نہیں ہیں. ایک عالم نے ایک اچھی طریقے سے اس کی ایکسپلینیشن کی کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہو اور اچانک کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, دوسری طرف کہہ دے السلام علیکم, یہ بات آپ کو سمجھ آتی؟ آپ کہیں کہ کیا وجہ ہے بھائی, آپ ادھر بیٹھے تھے تو السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ادھر تھا ہی نہیں, میں تو اب آیا ہوں, پہلے کدھر تھے؟ پھر پہلے میں اللہ کے ساتھ. بات تو صحیح ہے, جس وقت انسان نماز میں ہوتے تو اللہ کے پاس ہوتا ہے, وہ ادھر نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ نمازی کے سامنے گزرنا بہت سخت منع ہے, نمازی کے سامنے گزرنا بہت سخت منع ہے, کیونکہ وہ یہاں نہیں ہے, وہ تو اللہ کے پاس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تکبیر تحریمہ جو نماز کی ہے یہ بہت اہم ہے. ہم واپس آتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے. پھر اب جس وقت ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اس میں پہلے سورہ فاتحہ آتی ہے ثنا کے بعد. اب تھوڑا سا سورہ فاتحہ کا میں تذکرہ کروں گا کہ اس میں ہم کیا کہتے ہیں. افسوس کی بات یہ کہ کبھی ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ ہم سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں, حالانکہ نماز کے ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. اگر غلطی سے رہ گیا تو سجدہ سہو, قصدن کی چھوڑ دیا تو نماز گیا. یہ سورہ فاتحہ اتنا اہم ہے. لیکن سورہ فاتحہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اللہ پاک کا تعارف کرتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف جس کو کہتے ہیں تعریف, یا جو نام ہے تعریف, وہ اصل میں اللہ کے لیے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کسی بھی چیز کی تعریف کریں گے آخر میں اللہ پاک پر جائے گی بات. کسی کو ذہین کہیں گے تو اللہ نے اس کو پیدا کیا, کسی کو خوبصورت کہیں گے تو اللہ نے اس کو پیدا کیا, کسی کو مالدار کہیں گے تو اللہ نے اس کو پیدا کیا, کسی کو سخی کہیں گے تو اللہ نے اس کو پیدا کیا. الغرض جس کے اندر جو بھی صلاحیت ہے, چاہے کسی بھی چیز میں ہو, چاہے انسان میں ہو, چاہے حیوان میں ہو, چاہے کسی چیز میں ہو, تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ کی. الحمدللہ. اس میں کیا بات ہے؟ ذرا تھوڑا سا غور فرمائیں. کہتے ہیں الحمدللہ, یہ بہت بڑی دعا ہے, بہت بڑی دعا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ الحمدللہ دعا ہے؟ کبھی اس پر غور کیا ہے کیسے دعا ہے؟ ابھی عرض کرتا ہوں. دیکھو, اگر آپ کسی مالدار آدمی کو کہہ دے او سخی, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنی سخاوت کا اظہار مجھ پر کر لو. اگر آپ کسی تکلیف میں ہو, کسی کو کہہ دے وہ بہادر, اس کا مطلب ہے کہ اپنی بہادری سے مجھے فائدہ پہنچاؤ. ہاں جی, یعنی آپ کسی جس کی بھی تعریف کریں گے تو اصل میں آپ اس کے اس صفت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو جس وقت آپ اللہ کی تعریف کریں گے الحمدللہ, تو آپ اللہ تعالیٰ کے تمام صفات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو ساری چیزیں آپ کے لیے اللہ جل شانہ مطلب عام فرمائیں گے, اور یہی سب سے بڑی دعا ہے. پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم, اس دنیا کا اس دنیا کا معاملہ اس میں طے ہو گیا. اس دنیا کے لحاظ سے رحمان, اس دنیا کے لحاظ سے رحیم. کافر کو بھی اگر پانی ملتا ہے یہ جو ہے رحمان کی برکت سے ملتا ہے, رحمان اسم کی برکت سے. جانوروں کو بھی اگر ملتا ہے تو رحمان کی برکت سے ملتا ہے, اور وہاں پر جو معافی ہوگی, وہاں پر جو نعمتیں ہوں گی, وہ رحیم کی نسبت سے ہوگی. ہاں جی, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. مہمانی کس کی ہوگی؟ غفور رحیم کی مہمانی ہوگی. جو بھی جنت میں جائے گا ان دو صفات کی برکت سے جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے انسان جب انسان ہے تو پیغمبر نہیں ہے تو خطا تو ہو سکتا ہے, خطا تو ہو سکتا ہے. تو اب اس کے لیے دو چیزیں ضرورت ہے, ایک تو یہ کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں اور دوسرے اس پر رحم کیا جائے. تو صفت غفوریت اور صفت رحمیت اس کی برکت سے سارے لوگ جنت میں جائیں گے اور جنت کے تمام چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے. لہذا یہ تعارف ہمارے سورہ فاتحہ میں ہو گیا الرحمن الرحیم. پھر اس کے بعد مالک یوم الدین, یعنی روز جزا کے مالک, روز جزا کے مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی اگر بادشاہ کے سامنے ہم سرنڈر کر لے, کہتے ہیں بس ہم تو بس آپ ہی کو مانتے ہیں اور آپ ہی ہمارے مسائل کا حل کریں گے. یہ لوگ کہتے ہیں نا, مطلب ظاہر ہے کبھی بھی کسی وقت اس کی ضرورت پڑ جائے تو اپنی جو وفاداری ہے اس کا یقین دلانا اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ڈیپینڈ ہو جانا, یہ ہوتا ہے ہمارے ملکی نظام میں. تو یہاں پر ہے ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, وایاک نستعین, اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت صرف اللہ پاک کی ہو سکتی, کسی اور کی نہیں ہو سکتی عبادت. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, نہیں پیدا کیا میں نے انسان کو اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس کی تعریف تفسیر, فرماتے یعنی اپنی معرفت کے لیے, کیونکہ معرفت اور عبادت یہ دونوں بالکل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے. معرفت سے عبادت ہے, عبادت سے معرفت ہے. جتنی معرفت ہوگی اتنی عبادت میں آپ صحیح مطلب جو ہے نا وہ سرنڈر کر سکیں گے, اور جتنی عبادت ہے اس کے ذریعے سے آپ کی معرفت بڑھے گی. تو یہ مسلسل یہ چیز چل رہی ہے. اس کی تشریح پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے اور فرمایا کہ معرفت کے ذریعے سے انسان کی عبادت اور عبادت کے ذریعے سے معرفت بڑھتی ہے. فرمایا موت تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, حتیٰ کہ اخیر میں عبادت ختم ہو جاتا ہے جب انسان مر جاتا ہے, اور جتنی معرفت اس نے اس کے ذریعے سے حاصل کی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے اللہ پاک سے مل جاتا ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور پھر ہمارے آخرت کی ضروریات اور دنیا کی ضروریات, یہ سب کی کفالت اللہ پاک کرتے ہیں, یعنی اللہ پاک ہی سے ہم اس کو چاہتے ہیں. لہٰذا و ایاک نستعین, ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ سے. اس کا میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک شخص سے وہ افطاری کے پیکٹس تقسیم کر رہا ہے, کسی شخص کو مقرر کیا ہے وہ تقسیم کر رہا ہے, لیکن وہ خود بیٹھا ہوا ہے. کوئی شخص اس سے کہتا ہے کہ مجھے دو پیکٹ دے دو کیونکہ میری جو میرا جو کنبہ ہے بڑا ہے, میرا عیال زیادہ ہے. اس کو کہتے ہیں میں آپ کو 50 دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ دیکھیں مالک بیٹھا ہوا ہے, آپ ان سے اجازت لے لیں, وہ مجھے 50 کا کہہ دے, میں آپ کو 50 دیتا ہوں. میں تو خود نہیں دیتا, دیتے تو وہی ہے, میں تو صرف تقسیم کر رہا ہوں. بات سمجھ آ رہی؟ اب جس کے ذریعے سے بھی اللہ پاک دلوا رہے ہیں وہ تقسیم کر رہا ہے, لیکن مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو مانگنا کس سے؟ اللہ سے. بس یہی چیز ہے جس کو بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اتنی مختصر سی چیز ہے, کوئی تفصیلی بات نہیں ہے. مانگنا اللہ سے, بے شک وہ کسی کے ذریعے سے بھی دلوا دے, وہ پھر اس کا کام ہے. مثلا اے اللہ ربی زدنی علما, میرے علم میں اضافہ کر دو, میں اللہ پاک سے علم مانگ رہا ہوں. اب اس کے لیے اللہ پاک کسی استاذ کو ذریعہ بنا لیتا, کسی عالم کو ذریعہ بنا لیتا ہے اور مجھے وہ علم دے رہا ہے. کون دے رہا ہے؟ وہ عالم دے رہا ہے, وہ نہیں اللہ دے رہا ہے. ہاں وہ تقسیم وہ کر رہا ہے, ڈیوٹی اس کی لگی ہے. اس طرح آپ کسی شیخ سے تربیت حاصل کر رہے ہیں, اب وہ شیخ جو ہے اس کے دل میں اللہ پاک آپ کے لیے بہترین چیز ڈال لیتے, آپ اسے لے لیتے ہیں. اب ایک آدمی سطحی نظر رکھتا ہے, وہ کہتے ہیں دیکھو نا اس شیخ نے مجھے یہ چیز دے دی. اب اس شیخ سے وہ بات کرتے ہیں, نہیں میں نے نہیں دی, اللہ نے دی, میں نے نہیں دی, اللہ تعالیٰ نے دی ہے, میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا. اس چیز کو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ بہت ظاہر کر لیتے ہیں, بہت ظاہر کر لیتے ہیں. ایک دفعہ انگلینڈ کے ہمارے ساتھی ہیں کچھ, ایک فیملی ہے, ان نے مجھے فون کر لیا. مجھے فون کیا, کہتے شبیر صاحب یہ میرے وائف کیا کہہ رہی ہے. میں نے کہا مجھے کیا پتا ہو, یہ تو آپ کے پاس, مجھے کیا پتا. کہتا آپ اس سے خود بات کر لیں. ٹیلی فون اس کو دے دیا. تو اس نے کہا کہ شاہ صاحب ابھی میں مراقبہ کر رہی تھی تو آپ آ گئے, آپ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے, آپ نے یہاں پر ذکر کیا, میں مراقبہ کر رہی تھی, جب میں نے مراقبہ ختم کیا تو میں نے اپنے میاں سے پوچھا کہ شاہ صاحب کمال, شاہ صاحب کدھر ہے, وہ تو پاکستان میں, شاہ صاحب کدھر ہے. کہتے اب مجھے پکے یقین ہے کہ آپ تشریف لائے تھے, اور یہ کہہ رہے کہ نہیں وہ تو پاک. تو میں نے کہا دیکھو میں کہاں سے بات کر رہا ہوں, پاکستانی سے بات کر رہا ہوں, پاکستان سے بات کر رہا ہوں, وہ میں نہیں تھا. کون تھا؟ اللہ کو پتا ہے کون تھا, اللہ کو پتا ہے. ہاں یہ بات میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ شاید آپ لوگوں کو وسوسہ ہو چکا ہوگا, کتنے دور سے ہمیں کیسا پتہ چلے گا, کیسے فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس وسوسے کو اس طرح دور کیا کہ کام تو میں کرتا ہوں. ہاں جی, تو کسی کو بھیج دیا, کون تھا, فرشتہ تھا, جو بھی تھا, واللہ اعلم, وہ تو اللہ کو پتا ہے. لیکن کم از کم آپ لوگوں کو تو اب یہ کہ ممکن ہے کہ مطلب آپ کو وسوسہ ہو چکا ہو, اللہ تعالیٰ نے آپ کے وسوسے کو دور کیا کہ جیسے یہ چیز پہنچ سکتی ہے اس طرح فیض بھی پہنچ سکتا ہے. میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے, کیونکہ اگر میں ہوتا تو کم از کم مجھے تو پتہ ہوتا. یہ بات شاید آپ یقین نہ کرے لیکن حضرت تانوی حسن نے ایک دفعہ یہ بات کی, بالکل ایسی بات کیسے کیے. حضرت نے خود فرمایا کہ مجھے ایک دوست نے خط لکھا, دوست اکثر مرید کو کہتے تھے, مجھے ایک دوست نے خط لکھا, وہ ایک دکاندار تھا اور اس کے بازار میں آگ لگ گئی. تو ایسا ہوا کہ وہ پریشان تھے کہ میں کیا کروں, اپنے دکان کو چھوڑ بھی نہیں سکتا. اور یہ کہتے اچانک آپ تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ اپنے قیمتی سامان سارے ایک دکان ایک صندوق میں بھر دو. تو کہتے کچھ آپ ڈال لے تو کچھ میں ڈال رہا تھا, جب صندوق بھر گیا کہتے ایک طرف سے آپ نے پکڑا ایک طرف سے میں نے پکڑا, اور ہم چلے گئے بہت دور. جب حفاظت کی جگہ پہ پہنچ گئے تو کہتے صندوق میں نے رکھ دیا, جب میں نے اوپر دیکھا تو آپ نہیں تھے. تو میں ابھی تک حیران ہوں کہ کیا ہوا. تو حضرت نے یہی جواب دیا تھا, فرمایا وہ میں نہیں تھا, اگر میں ہوتا تو مجھے پتا ہوتا. یہ اللہ پاک نے کوئی فرشتہ بھیجا ہے آپ کی مدد کے لیے سلسلے کی برکت سے, اور آپ میرے شکل میں اس لیے بھیجا. یہ حضرت نے فرمایا ہے میرے شکل میں اس لیے بھیجا کہ اگر کوئی اور شکل ہوتی تو آپ سمجھ لیں کہ شاید یہ کوئی نوسر باز نہ ہو, کوئی ڈاکو نہ ہو, تو آپ گھبرا جاتے. اب چونکہ میرے ساتھ تو آپ کو تعلق تھا تو اس وقت آپ سوچ ہی نہیں سکے کہ یہ کوئی اور ہو سکتا ہے, لہذا آپ محفوظ طریقے کے ساتھ اپنے ساری چیزیں ڈالی, اور پھر بعد میں اللہ پاک نے آپ کی مدد فرمائی اس کے ذریعے سے. تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے. اس طرح بہت سارے واقعات آپ دیکھیں کتابوں میں. اس پر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ وہ مان کر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں, مان کر شرک میں کہ نہیں وہ یہ تو دیکھو نا وہ فلاں جگہ پہنچ گیا, فلاں جگہ پہنچ گیا, بڑے پہنچے ہوئے, اب فلاں جگہ پہنچ گیا, وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ اس کا انکار کر لیتے کہ ایسا ہو نہیں سکتا, حالانکہ حقیقت درمیان میں نہ تو اس شخص نے کیا ہے, وہ جب خود کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مجھے نہیں پتا تو اس نے کیا نہیں ہے, اللہ نے کیا ہے اور اس کے صورت میں کروا دیا, لہذا مسئلہ حل ہو گیا ان کا. اور اگر ہم اس کو مانتے تو شرک بھی نہ ہو. تو اب یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اب جب میرا یہ عقیدہ پکا ہوگا کہ کرنے والے ذات کون سی ہے, اللہ کی, اس کے بعد میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, جس ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ مدد فرما دے. اللہ تعالیٰ تو کر سکتا ہے. یہی مسئلہ ہوتا ہے کرامت میں, جو بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے جس کو لوگ بعض دفعہ نہیں مانتے. معجزہ اور کرامت جو ہے یہ بیک وقت یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. مسئلہ صرف فرق صرف اتنا ہے کہ معجزہ نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے اور کرامت ولی کے ہاتھ پر ہوتا ہے, باقی اس کے میگنیچیوڈ میں فرق ہونا ضروری نہیں ہے. میگنیچیوڈ میں فرق ہونا ضروری نہیں کیونکہ کرنے والے ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ کرامت اللہ کا فعل ہے ولی کے ہاتھ پر ہوتا ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں. وہ جو کہتا ہے کہ کرامت ولی کا فعل ہے ان کو دو مسئلے ہو جاتے ہیں, یا تو وہ اس کو مان کر شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یا پھر انکار ہی ہو جاتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا, کیوں انسان تو نہیں کر سکتا, انسان تو نہیں کر سکتا. حضرت مجدد رفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ تشریف لائے تھے, ایک شعر پڑھا گیا تو سب کو وجد آ گیا, اس بزرگ کو بھی وجد آ گیا, اور جیسے اس کو وجد آ گیا تو سرہند کی زمین ہلنے لگی, سرہند کی زمین ہلنے لگی. حضرت نے اپنے خادم سے کہا مسواک لے آؤ, مسواک لائے تو مسواک انہیں زمین پر گاڑ دیا, زمین رک گئی. پھر فرمایا دیکھو سرہند کی زمین ہلنے لگی, یہ تیری کرامت, اور اگر میں چاہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کی طاقت دے تو سرہند کے مردے بھی زندہ ہو جائیں, سرہند کے مردے بھی زندہ ہو جائیں. لیکن ایک طرف آپ کی کرامت, ایک طرف میری کرامت, اس مسواک کے برابر نہیں کیونکہ سنت ہے, اس مسواک کے برابر بھی نہیں کیونکہ سنت ہے. اب دیکھ لو انکار کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا, مجھے صاحب رحمت انکار تو نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ سنت تو سے اوپر ہے. بس ہمارا عقیدہ بھی ایسا ہونا چاہیے, کہتے ہیں کرامت ہے لیکن اصل میں تو اعمال ہے. اصل میں کیا ہے؟ حضرت تانوی رحمۃ سے فرماتے ہیں کہ 100 کرامتیں 100 سبحان اللہ کے برابر نہیں ہے, 100 کرامتیں 100 سبحان اللہ کے برابر نہیں, کیونکہ آپ کی کرامت سے آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا. فیل تو اللہ کا ہے نا, تیرا تو ہے نہیں, تو آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ بھی چینج نہیں ہو رہا. ہاں ممکن ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کی برکت سے وہ کرامت ہو جائے, یعنی آپ نیک آدمی ہیں, نیک آدمی کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دے, لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کے ہاتھ پہ کرامت ہو جائے تو آپ کی درجہ بلند ہوگی. نہیں, کرامت درجہ کرامت کی وجہ سے درجہ بلند نہیں ہوتا, درجہ بلند ہونے کی وجہ سے کرامت ہو سکتی. تو اس وجہ سے اگر کسی شخص کے ہاتھ پر ایک بھی کرامت نہ ہو لیکن اس کو اعمال کی توفیق ہو رہی ہو, وہ تو کما رہا ہے نا, وہ تو کما رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ کرامت پہ بھی اگر لوگ یہی کوشچن اٹھانے لگے کہ ایسا ہو نہیں سکتا, تو اصل میں وہ اس کا مسئلہ دماغ کا ہے, وہ سمجھ نہیں رہا. حضرت تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور واقعہ بیان کیا ہے, اپنے مواعظ میں بیان کیا ہے. فرمایا کہ ایک شخص تھے, بزرگ تھے, ان کے پاس ایک عورت آئی اور اس عورت نے ایک بچہ اپنے ساتھ لیا ہوا تھا کہ حضرت یہ مدرزاد نابینا ہے, آپ اس کے اوپر ہاتھ پیر ان کی آنکھوں پہ تاکہ اس کو آنکھیں مل جائے. اس وہ بزرگ کسی حال میں ہوگا تو انہوں نے کہا میں کوئی موسا ہوں, میں کوئی عیسا ہوں کہ میں اس طرح کروں گا, میں کوئی موسا ہوں, میں کوئی عیسا ہوں کہ میں اس طرح کروں گا. وہ عورت تو روتی ہوئی چلی گئی. جیسے سائڈ پہ چلی گئی تو حضرت کو الہام ہوا, الہام یہ تھا موسا کون عیسا کون یہ تو میں کرتا ہوں, موسا کون عیسا کون یہ تو میں کرتا ہوں, جاؤ اس کے ہاتھ چہرے پہ ہاتھ پیرو. اب الہام ہو گیا, وہ الہام چونکہ اللہ کی طرف سے آتا ہے نا, تو اولیاء کرام کو اپنے الہام کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے. تو وہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ اسی محبت میں اس عورت کے پیچھے دوڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا موسا کون عیسا کون یہ تو میں کرتا ہوں, موسا کون عیسا کون یہ تو میں کرتا ہوں, اور ان کے چہرے پر ہاتھ پیرا بچے کے اور اس کی آنکھیں آ گئی. بزرگ کے مریدوں نے کہا حضرت آپ نے کیا کیا ہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, موسا کون عیسا کون یہ تو میں کرتا ہوں. اب اس بات کو انہوں نے کہا اچھا میں نے یہ کہا ہے, انا للہ وانا راجعون, استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ تو میں نے بڑی غلط بات کی ہے. وہ تو اصل میں بات یہ ہے کہ وہ الہام ہوا تھا, وہ تو اللہ کے الفاظ تھے, وہ الفاظ تو میرے نہیں تھے. اب اسی وجہ سے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے, سمجھ نہیں ہوتی ان کو, پتہ نہیں ہوتا کہ اصل میں اس کو کنٹیکسٹ کیا ہے, اس کو کس وجہ سے مطلب اس طرح کہا گیا ہے. تو اگر ہم لوگ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر لیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے. تو بار میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے لیے کیا بات ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ ہمارا بنیادی چیز ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر, ہمارے دل کے اندر یہ بات بالکل پکی طور پر راسخ ہو چکی ہو کہ دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی. اب میں مانگوں اللہ تعالیٰ سے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا کہ ایک نوجوان ہے, اس کا مسئلہ ہے, جاؤ اس کا مسئلہ حل کرو. ایڈریس بھی بتایا گیا. وہ جنید اس کو نوجوان کے پاس پہنچ گیا, اس کا پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے, انہوں نے وہی مسئلہ بتا دیا. انہوں نے مسئلہ, حضرت نے وہ مسئلہ حل کر دیا. اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہو گیا تھا نا, تو وہ اس کو بہت زیادہ خوش تھا. وہ کہتے آپ کو اگر پھر بھی کبھی مسئلہ ہوا تو میرے گھر فلاں جگہ پر ہے, آپ وہاں آ سکتے ہیں. اس نوجوان نے کہا حضرت جس نے ابھی بھیجا ہے نا وہ پھر بعد میں بھی بھیج سکتے ہیں, جس نے ابھی بھیجا وہ پھر بعد میں بیٹھ سکتا ہے, یعنی مجھے آپ سے لینے کی کیا ضرورت ہے, اللہ پاک سے مانگ لوں گا نا. جب اللہ پاک سے مانگ لوں گا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ کو بھیج سکتے ہیں. بات بالکل یہی بات ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ دعا کرنا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ اس لیے کہتے ہیں فدعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں دوں گا. اب میں ذرا تھوڑا سا ایک بہت ہی ضروری اور اہم لیکن جس میں عوام بہت زیادہ مس لیڈ ہیں اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں, اپنے اپنے مسائل لے کے آتے ہیں. ظاہر ہے ہر ایک کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے مسئلے حل ہو جائے. جب وہ میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ تہجد کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگو, تہجد کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگو. وہ اس طرح مجھے خالی خالی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے ان کو ٹال دیا ہے, جیسے میں ان کی مدد نہیں کرنا چاہتا, یا جیسے میں کوئی چیز چھپانا چاہتا ہوں, اس طریقے سے مجھے دیکھتے ہیں. حالانکہ میں قسم کہتا ہوں, قسم سے کہتا ہوں کہ اس سے بڑی چیز اور کوئی نہیں ہے. بھئی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے مسئلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا نا, اور جس کے بارے میں آپ اللہ پاک نے خود فرمایا حدیث قدسی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں, ہے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشان دور کرو, ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کر لوں. کس وقت؟ سحری کے وقت, تہجد کے وقت. یہ مسلسل اعلان ہوتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے, حدیث قدسی ہے. اب جس وقت اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہو کہ مجھ سے مانگو, اس وقت میں دوں گا, تو اس وقت آپ کھڑے ہو کر مانگیں گے تو کتنے امکان ہے کہ وہ قبول ہو جائے. ہاں جی, اور میں کوئی اور وظیفہ آپ کو اگر بتا دوں تو اس کا کتنے امکان ہے. ایک دفعہ میں عالم کے ساتھ جا رہا تھا تو میں نے ان سے عرض کیا حضرت کبھی کبھی میں گنگناتا ہوں, بلال اولا بکمالی کا شفت دوجا بجمالی حسنت جمیع حسالی صلو علیہ وآلی. تو یہ کیسا ہے؟ نے فرمایا ماشاء اللہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, بہت. لیکن اس سے بھی اچھی چیز بتاؤں؟ میں نے کہا حضرت ضرور بتائیے. فرمایا دیکھو اگر آپ کا کسی افسر کے ساتھ کام ہو, اس کے پاس آپ چلے جائیں, وہ کہتے ہیں جی یہ درخواست اس طرح لکھ دے, الفاظ بھی آپ کو بتا دیں تو میں منظور کر دوں گا. اس کے بعد اگر درخواست آپ انہی الفاظ میں لکھ دے اس طریقے سے انہوں نے بتایا تو منظوری کا کتنا یقین ہے؟ میں نے کہا بھائی 100%, اس نے خود ہی کہا ہے لہٰذا منظور کرے گا. میں نے کہا اگر آپ نے اپنی طرف سے بہت خوبصورت الفاظ میں اس کے علاوہ الفاظ میں آپ نے لکھ دیا پھر کتنا یقین ہے؟ میں نے کہا کچھ پتہ نہیں. این ممکن ہے انعام دے کہ آپ نے بڑے اچھے الفاظ میں کیا ہے, اور این ممکن ہے کہ رد کر دے کہ کیا وہ الفاظ کچھ کم تھے. ہاں جی, آپ نے کیوں اس طرح تبدیل کر لیا؟ تو چانس کی بات ہے. تو انہوں نے کہا مجھے فرمایا یہ جو آپ کے الفاظ ہے یہ امتی کے الفاظ ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہے اس میں کیوں درود نہیں پڑتے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اس میں کیوں درود نہیں پڑتے ہو؟ اور وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید, یا کسی بھی صحیح حدیث شریف سے جو درود شریف ثابت ہے اس کے لیے تو ماشاء اللہ پکا وعدہ ہے نا. تو جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی میری بات, اکثر میں یہی کرتا ہوں, چھوٹا درود شریف پڑھتا ہوں تو وہ بھی وہی مستند حدیث شریف کے مطابق, اور بڑا پڑھتا ہوں تو بھی مستند حدیث شریف کے مطابق. اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی ہم کون فیصلہ کرنے والے ہیں, جو جن کے پاس یہ بات جائے گی تو اصل بات تو ان کی ہے نا, تو وہ جس سے راضی ہوں. تو یہ میں اس لیے عرض کر, تو وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو ہے نا اگر میں کوئی دم کر دوں, اگر میں کوئی وظیفہ بتا دوں وہ میری طرف سے ہوگا, لیکن جو چیز ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ پاک نے فرمایا فدعونی استجب لکم، پس مجھ سے مانگو میں دوں گا. اد دعا مخل عبادہ، دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے. اد دعا عبادہ، دعا اصل عبادت ہے. اور وقت بھی تاجد کا ہو پھر کیا بات ہے؟ یا عرفات میں کڑے ہو کر آپ مانگے سبحان اللہ، یا آپ خانہ کعبہ کے سامنے کڑے آپ مانگ رہے ہیں، حتیم کے اندر مانگ رہے ہیں، ہاں جی، یا نماز کے بعد، یا نماز کے اندر. میں آپ کو صاحب بتاؤں، نماز کے اندر کی دعا کا بہت سارے کم بہت کم لوگ کو احساس ہے. نماز کے اندر کی دعا کبھی سنا ہے؟ ایک دعا تو ہم سب کرتے ہیں نا، ایک دعا تو ہم سب کرتے ہیں درود شریف کے بعد جو دعا کرتے ہیں، لیکن یہ وقت دعا ہے. اس میں ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی دعا کر لیں، آپ کو جتنی قرآنی دعا یاد ہیں وہ ساری اس میں کر سکتے ہیں اگر وقت ہو. اگر اکیلے پڑھ رہے ہو پھر تو وقت ہی وقت ہے، اکیلے نہیں امام کے پیچھے ہو تو جتنا بھی تک امام نے سلام پھیرنے کا اگر نہیں کہا تو پڑھتے رہو نا. ایک دعا پہ اکتفا کیوں کر رہے ہو؟ اللہ پاک دینا چاہتے ہیں. نوافل کے اندر مانگنا، ہمارے گھر تشریف لائے تھے ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ، تین راتیں حضرت نے ہمارے یہاں گھر میں کی تھی. اس وقت ایک حافظ بھی، حافظ قرآن بچہ بھی ساتھ تھے حضرت کے. تو میں ایک دن صبح کے وقت حضرت کے ساتھ جب گیا تو دیکھا کہ وہ بچہ حضرت کو ایک خواب سنا رہا تھا اپنا، یعنی وہی دیکھا تھا ہمارے گھر میں. خواب سنایا تھا کہ میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر اس طرح جھکے ہوئے ہیں ہمارے شیخ کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کر رہے ہیں ان کو، اور فرمایا میں نے اشرف کو کئی بار کہا ہے کہ نوافل میں مانگا کرو نا، نوافل میں مانگا کرو نا. اب یہ نوافل کیا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہے نا، یا کناب دو یا کنستین تو ہو گیا نا. اب اس وقت جو آپ دعائیں کر رہے ہیں وہ دعائیں کدھر پہنچ رہی ہیں؟ نماز کے اندر. نماز کے اندر نوافل کے اندر بڑا موقع ہوتا ہے. آپ رکوع میں دعائیں کر سکتے ہیں، آپ قیام قوما میں دعا کر سکتے ہیں، آپ سجدے میں دعائیں کر سکتے ہیں، آپ تحیات کی شکل میں دعائیں کر سکتے ہیں، بہت موقع ہیں. تو اب ظاہر مطلب آپ ان موقع سے فائدہ اٹھائیں، ان کو سیکھیں، اور ماشاء اللہ اللہ پاک سے دعائیں مانگے. اب یہ جو مواقع ہے اس کو ہم مس کر رہے ہیں. ہم جن ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں، نتیجتاً ہم لوگوں کو اس کا احساس نہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے. یہ مسائل کرنے کے لیے تو یہ چیزیں ہیں. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے. تو میں عرض کرتا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اس کے بعد اللہ پاک نے ہمیں جو طریقہ سکھایا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، ہدایت فرما دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں، اس دنیا کے متعلق سب سے بڑی چیز کون سی ہے؟ وہ ہدایت ہے. ہدایت سے بڑی چیز اس دنیا میں، اس دنیا سے متعلق کوئی نہیں ہے. اور اس دنیا سے متعلق عافیت ہے، اس دنیا سے متعلق عافیت ہے. مثلا آپ کے پاس کروڑ روپے ہیں لیکن عافیت نہیں ہے، آپ وہ جو ہے بیماری کی وجہ سے کروٹ پہ کروٹ بدل رہے ہیں، تو پیسے آپ کو کیا دے رہے ہیں؟ تکلیف تو آپ کو پہنچ رہی ہے. آپ ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ظاہر مطلب ہے کہ آپ کو تکلیف ہے. دوسرا آدمی گرمی میں باہر پتھر کوٹ رہا ہے لیکن اس کو اطمینان ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، تو اس کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے. یہ جو امریکہ کے فورڈ کمپنی کا غالب اس کا جو مالک تھا، تو اس کا آخر میں نیند نہیں آتی تھی، ہنری فورڈ، بالکل نیند نہیں آتی. تو وہ جو ہے نا، وہ یہ کہ ایک دفعہ وہ اپنے بالکونی پہ کڑے تھے، تو اس نے ایک مزدور کو دیکھا کہ وہ مزدور اپنے ساتھ کوئی جیسے روٹی نمایاں جو بھی چیز ان کا بریڈ وغیرہ تھا وہ اس نے مطلب لے لیا، اس کو کھا لیا، اور جو چشمہ سا تھا اس سے پانی پی لیا اور بس لیٹ گیا، سو گیا. تو وہ کہہ رہے اپنے نوکروں کو، اگر یہ مزدور میرے ساتھ یہ معاہدہ کر سکے کہ میں اپنا سب کچھ اس کو دے دوں اور یہ چیز مجھے دے دے تو میں تیار ہوں، میں تیار ہوں. اب دیکھ لو اس کے کروڑوں اربوں روپے کی کیا کام، جب اس کو سکون نہیں، جس کو اطمینان نہیں ہے تو کیا کر رہا ہے. تو اس طرح میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو ہمیں سکون اطمینان دے دیا، کتنی بڑی دولت ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا. تو اس دنیا میں عافیت ہے اور اس دنیا کے لیے ہدایت ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں ہدایت مانگنے کی، ماشاء اللہ ہدایت کے مانگنے کی گویا کہ وہ طریقہ بتایا. تو کیا ہے اس کے لیے ہم کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ ہدایت کا عطا فرما دے. اب صراط الذین انعمت علیہم، اللہ پاک نے پھر ساتھ ہی سمجھا دیا کہ ہدایت کس کو کہتے ہیں، سیدھے راستہ کون سی ہے. تو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگ کا جن پر تو نے انعام فرمایا. پھر قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ انعام کس مکن پر ہوا ہے، تو فرمایا وہ انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے اور صالحین ہے. انبیاء کرام کا دور تو گزر گیا، اب تو وہ انبیاء نہیں آنے. صدیقین بہت توڑے ہوتے ہیں، اور شہداء کا پتہ اس وقت چلتا ہے جس وقت وہ فوت ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. تو رہے کون گئے؟ صالحین رہ گئے. اب صالحین کے ساتھ ہی ہمارا سارا کچھ ہے، یعنی گویا کہ صالحین کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے نقش قدم پر ہوں گے، صالحین کے طریقے پر ہوں گے، پھر ہمارا کام بن سکتا ہے، ورنہ نہیں بن سکتا. تو اس میں گویا کہ علماء نے فرمایا رجال اللہ کی بات آ گئی، یعنی وہ لوگ جو اللہ والے ہیں. اللہ والوں کے ساتھ ہونے میں کامیابی ہے، اللہ والوں کے ساتھ ہونے میں ہدایت ہے. اگر ایسا نہیں تو پھر کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگ کا راستہ بھی نہیں جن پر تیرا غصہ ہے، ان لوگ کا راستہ بھی نہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں. شیطان پر اللہ کا غصہ ہے، پتہ ہے اس کو کہ میں غلطی پر ہوں، اس کے باوجود بھی غلطی پر قائم ہے، وہ چھوڑ نہیں رہا اپنے راستے کو، اس پر غصہ ہے، مسلوب الہدایت ہے. اس طرح جو یہود مسلوب الہدایت ہیں، وہ بھی اپنا راستہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی اسی پر قائم ہے، مسلوب الہدایت ہیں. تو اس طریقے سے جو مسلوب الہدایت ہے ان کے راستے میں بھی نہیں، اور ان مسلوب الہدایت لوگوں نے جن کو گمراہ کر دیا ہے، عیسائیوں کو یا دوسرے لوگوں کو، وہ بھی ظاہر ان کا راستہ بھی نہیں. تو یہاں پر ہمیں گویا کہ رجال اللہ اور رجال الشیطان، ان دونوں کا تعارف کیا گیا کہ رجال اللہ کے ساتھ ہونا ہے، رجال الشیطان سے بچنا ہے. اور اس کے جس وقت ہم قرآن پاک شروع کرتے ہیں، قرآن پاک کی بالکل ابتدائی سورت سورہ بقرہ، اس کی ابتدا میں ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب اللہ کے ساتھ تمسک، اس میں ہدایت ہے، ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے، اور ساتھ رجال اللہ کے ساتھ چلنے میں ہدایت ہے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا جن نے دونوں کو جمع کر دیا، یعنی کتاب اللہ کو بھی لے لیا، رجال اللہ کو بھی لے لیا، وہ ہدایت پا گئے، اور جن نے ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا یا دونوں کو چھوڑ دیا، وہ گمراہ ہو گئے، وہ تباہ ہو گئے. مثلا مثال دی، جن نے رجال اللہ کو چھوڑا وہ خوارج ہیں، اور جنہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑا وہ فاطمین ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے ساری چیزیں بنا دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو رجال اللہ کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کتاب اللہ کا بھی خیال رکھنا چاہیے، دونوں باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امت دو گروہوں میں بٹ گئی ہے، کوئی کتاب اللہ کی بات کرتا ہے تو رجال اللہ سے فارغ ہے، کوئی رجال اللہ کی بات کرے تو کتاب اللہ سے فارغ ہے. ہدایت کیسے ملے گی؟ تو یہ جو ہے نا، اس میں گویا کہ بالکل اللہ پاک نے ابتدا میں ہی ہمیں یہ ساری چیزیں بتا دی. تو ہم لوگ اپنی نمازوں کو بنا لیں، اگر ہم اپنی نمازوں کو بنا لیں تو ہمارے سارے مسائل ہو سکتے ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ دیکھو جو اللہ کا نظام ہے اس کا ریگارڈ کرو، اور اپنے جذبات اس پہ قربان کرو، یہ صبر ہے. ہاں اس کا یہ مثال کے طور پر نماز میں آپ کو خارش لگ رہی ہے، تو آپ کا جذبہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ میں خارش کر لوں، لیکن نماز آپ کو سکھاتا ہے کہ نہیں صبر کرو، یہاں نہیں، یہ موقع نہیں ہے. ہاں جی، آپ کو کان سی آ رہی، جتنا برداشت کر سکتے ہو برداشت کرو. ہاں جی، اس طرح اور کچھ مسئلہ ہو رہا ہے؟ نہیں. روزے میں آپ کو کھانے پینے کا بہت خیال ہو رہا ہے؟ نہیں، ابھی نہیں، اب اللہ پاک نے اجازت نہیں دی. ہاں جی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو کنٹرول کرنا، اس کے ذریعے سے اللہ پاک سے مدد مانگنا. ہاں جی، اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا. اللہ اکبر، میں آپ کو کیا بتاؤں، اس میں تصوف کا بہت بڑا باریک نقطہ ہے، بہت زبردست نقطہ ہے. تصوف میں حاصل کرنے کے دو ذرائع ہیں، ایک کو فائلہ کہتے ہیں، دوسرے کو مجاہدہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایک کو فائلہ کہتے ہیں، دوسرے کو مجاہدہ کہتے ہیں. فائلہ وہ چیز ہے جو آپ کے لیے اللہ پاک نے ماشاءاللہ نظام بنائے ہوئے لینے کے، جو کچھ کر کے آپ حاصل کرتے ہیں، جو کچھ کر کے آپ حاصل کرتے ہیں تو کیا ہے؟ وہ فائلہ ہے. مثلا ذکر آپ کرتے ہیں، آپ مراقبہ کرتے ہیں، آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یہ سارے فائلات. ہاں جی، اور جن چیزوں سے آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، وہ مجاہدہ ہے، وہ مجاہدہ ہے. تو اب دیکھ لو، صبر مجاہدہ ہے اور نماز کیا ہے؟ ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ہمارا کہ ہم جو اللہ پاک نے کرنے کی چیزیں بتائی ہیں اس کو لینے والے بن جائے، جس سے بچنے کے لیے فرمائے اس سے بچنے والے بن جائے. بس پورے دن پہ آ گئے نا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگو. یہ ہمارے لیے بہت بڑا منشور ہے ان شاء اللہ عزیز. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا نماز، ابھی کیا ٹائم ہے؟ ہاں ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ظاہر نماز کا وقت آ گیا تو پھر ساری چیزوں کو روکنا پڑے گا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگوں نے جو شریعت کا نظام ہے اس کو لینا ہے، لیکن شریعت کے نظام کو لینے کے لیے جو دو موانع ہیں، ایک نفس ہے اور ایک شیطان ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. شیطان سے بچنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی شیطان کی مانے نہیں اور اس کی وسوسے کی پرواہ نہ کرے، اور نفس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی تربیت کی جائے. نفس ابتدائی طور پر نفس امارہ ہوتا ہے، یعنی برائی کی طرف مائل نفس، یہ انسان کا نفس ہوتا ہے. اس حالت میں اگر کسی نے اس کو چھوڑ دیا تو تباہی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح من زکاہ وقد خاب من دساہ، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو رذائل سے پاک کر دیا، یقیناً تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو اس حالت پہ چھوڑ دیا جس حالت پر وہ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کی تربیت کرنی چاہیے. تو جو نفس کی تربیت ہوتی ہے یہ ایسی چیز ہے جو انسان خود نہیں کر سکتا، خود نہیں کر سکتا. ہمارے ڈاکٹر حضرات بھی جو علاج کرتے ہیں تو کسی اور ڈاکٹر سے کرتے ہیں، اپنا علاج خود نہیں کرتے. ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ کہ اپنی تربیت انسان خود نہیں کر سکتا، اس کے لیے کسی کے پاس جانا پڑتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ کو بھی جانا پڑا تھا، خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ کو بھی جانا پڑا تھا. ہاں جی، ہمارے جتنے بڑے بڑے نام ہیں نا، ساروں کو جانا پڑا تھا. تو مجھ میں سرخاب کے کون سے پر لگے ہوئے کہ مجھے بغیر جائے یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. ہاں جی، تو اس کے لیے کسی کے پاس جانا. لیکن چونکہ اس میں خطرہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی ڈاکو کے پاس نہ چلا جاؤں، تو 8 نشانیاں اس میں ڈھونڈے. پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ عقیدہ صحیح رکھتا ہو، صحیح اہل سنت والجماعت ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صاحب کی سنت پہ چلتا ہو اور آپ سب کے صحابہ کے طریقے پہ چلتا ہو. دوسری بات، اتنا علم رکھتا ہو کہ 24 گھنٹے شریعت پہ چل سکتا ہو، اور پھر شریعت پر 24 گھنٹے عمل کرتا ہو. چوتھی بات یہ ان کے صحبت کا سلسلہ آپ سب کے صحبت تک پہنچتا ہو. پانچویں بات کہ ادھر سے کسی شیخ کامل سے اجازت ہو. ساتویں بات، چھٹی بات کہ اس کا فیض جاری ہو، یعنی جو بھی ان کے پاس آتے ہو تو ان کو فائدہ محسوس ہوتا ہو. ساتویں بات، مروت نہ کرتا ہو، اصلاح کرتا ہو. اور آٹھویں بات یہ ہے کہ ان کی مجلس میں بیٹھے تو اللہ پاک کی محبت بڑھے اور دنیا کی محبت کم ہو جائے. یہ 8 نشانیاں ان میں دیکھو. اگر یہ 8 نشانی ہو تو پھر میں کرامت نہ دیکھو، کشف نہ دیکھو، یہ ساری چیزیں ثانوی ہیں. یہ بات صحابہ کو ملی تھی، بات صحابہ کو نہیں ملی تھی. تو صحابہ تو سب سے افضل ہے نا امت میں، جو جتنے امتی ہے سب سے افضل ہے نا. تو بہرحال یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ 8 نشانی اس میں دیکھو. تو اس کے لیے زارے انسان کو تلاش کر، جب تک یہ نہیں ملتے تو ایک چھوٹا سا وظیفہ میں دیتا ہوں، وہ ہے 300 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 200 دفعہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ اگر 40 دن آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کے دل گواہی دے کچھ مل رہا ہے. اگر آپ اس کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں ٹیلی فون کر لیں، ہمارے ٹیلی فون کا وقت 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک ہوتا ہے ہر دن سوائے جمعہ کے. تو اگر کوئی اس کو بڑھانا چاہے تو اس کو بڑھائی بھی جا سکتا ہے، لیکن 40 دن بلانا اگر اس کو کرنا پڑے گا ایک وقت مقرر کر کے انشاءاللہ العزیز. تو اگر کسی کو چاہیے تو ہمارے ساتھی کے پاس یہ کارڈز ہیں، اس کارڈ کے اوپر وظیفہ بھی ہے، اس کارڈ کے اوپر ہمارا ایڈریس بھی ہے، اس کارڈ کے اوپر ٹیلی فون نمبر بھی ہے، تو پھر رابطہ کیا جا سکتا ہے. بہرحال وقت مختصر ہے، زیادہ بات مزید نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا البلاغ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اللہم اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا اللہ، جس گھر کے اندر یہ تمام ہوا، یا اللہ اس گھر کے اندر اپنی برکتوں کا نزول فرما دے. یا اللہ العالمین کی اس محبت کو یا اللہ قبول فرما دے. یا اللہ العالمین یہاں پر جو بھی مرد آئے, جو بھی خواتین آئے, سب کو قبول فرما دے. یا اللہ شیطان کے تمام اثرات سے سب کو بچا دے. اور یا اللہ العالمین تمام بری چیزوں سے ہماری فات فرما دے. اور یا اللہ تمام اچھی چیزیں یا اللہ العالمین ہمیں یا اللہ جن کا فائدہ مل سکتا ہے یا اللہ ان کو وہ ہمیں نصیب فرما دے. افراد تفریح سے بچا دے. یا اللہ اپنا تعلق خاص عطا فرما دے. اپنے حبیب پاسم کی محبت نصیب فرما دے. اپنے حبیب پاسم کی مبارک سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تم سے راضی ہو جائے, سرحد پر ناراض نہ ہو. ہمارے دلوں کے اندر جو جائز حاجات ہیں ان کو پورا فرما, وہ جو ناجائز حاجات ہیں ان سے ہمارے دلوں کو فارغ فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان, ولا حول ولا قوۃ الا بک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین برحمتک.